بسم الله الرحمن الرحيم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 26 دسمبر 1905. حضرت اقدس نے فرمایا، یہ سچ ہے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جس قوم سے تمہیں مقابلہ پیش آوے، اس مقابلہ میں تم بھی ویسے ہی ہتھیار استعمال کرو جیسے ہتھیار وہ مقابلہ والی قوم استعمال کرتی ہے. اور چونکہ آج کل مذہبی مناظرہ کرنے والے لوگ ایسے امور پیش کر دیتے ہیں جن کا سائنس اور موجودہ علوم سے تعلق ہے، اس لیے اس حد تک ان علوم میں واقفیت اور دخل کی ضرورت ہے. جیسے مثلا اعتراض کر دیتے ہیں کہ جن ممالک میں 6 ماہ تک آفتاب طلوع یا غروب نہیں ہوتا، وہاں نماز یا روزے کے احکام کی تعمیل کس طرح پر ہوگی. اب جو شخص ان ممالک سے واقف نہیں یا ان باتوں پر اطلاع نہیں رکھتا، وہ سنتے ہی گھبرا جاوے گا اور حیران ہو کر رہ جاوے گا. ایسا اعتراض کرنے والوں کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کو ناقص قرار دیں کہ ایسے ممالک کے لیے کوئی اور حکم ہونا چاہیے تھا. غرض ایسے اعتراضات چونکہ آج کل ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان علوم میں کچھ نہ کچھ دسترس ضرور ہو. ایسے ہی بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف گردش آسمان کا قائل ہے، جیسے فرمایا والسماء ذات رجع، سورہ طارق آیت 12. حالانکہ آج کل کے بچے بھی جانتے ہیں کہ زمین گردش کرتی ہے. اگر اسی قسم کے بیچیوں اعتراض کر دیتے ہیں اور تا وقت کے ان علوم میں کچھ مہارت اور واقفیت نہ ہو، جواب دینے میں مشکل پیدا ہوتی ہے. یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ زمین یا آسمان کے گردش ذہنی امور ہیں، ان کو یقینیات میں داخل نہیں کر سکتے. ایک زمانہ تک گردش آسمان کے قائل رہے، پھر زمین کی گردش کے قائل ہو گئے. سب سے زیادہ ان لوگوں کی طبابت پر مشق ہے، لیکن اس میں بھی دیکھ لو کہ آئے دن تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے. مثلا پہلے ذیابیطس کے لیے یہ کہتے تھے کہ اس کے مریض کو میٹھی چیز نہیں کھانی چاہیے، مگر اب جو تحقیقات ہوئی ہے تو کہتے ہیں کچھ عرض نہیں، اگر سنگترا بھی کھا لے یا چائے پی لے. اگر یہ سب علوم ذنی ہیں، اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ سماع ذات رجا کے معنی بتا دیے جائیں کیونکہ اس کا ذکر آ گیا ہے. سو یاد رکھنا چاہیے کہ سماع کے معنی آسمان ہی کے نہیں ہیں، بلکہ سماع مین کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ گویا اس آیت میں اس مین کی جو زمین کی طرف رجوع کرتا ہے قسم کھائی ہے، اور پھر وہ زمین جیسے شگوفے نکلتے ہیں. اکیلی زمین اور اکیلا آسمان کچھ نہیں کر سکتا. اس آیت کو اللہ تعالیٰ ضرورت وہی پر بطور مثال پیش کرتا ہے کہ ہر چند زمین میں جو جوہر قابل ہوں اور اس کی فطرت میں نشو و نما کا مادہ ہو، لیکن وہ نشو و نما نہیں پا سکتا اور فطرت برابر نہیں ہو سکتی جب تک آسمان سے مینہ برسے. بارہ کے در لطافت تب اشکراف نیس، در باغ لالا رویدو در شورا بوم خس. اس غرض کے لیے کہ عمدہ عمدہ پھل اور پھول پیدا ہوں، عمدہ زمین اور اس کے لیے بارش کی ضرورت ہے. جب تک یہ بات نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. اب اس نظارہ فطرت کو اللہ تعالیٰ ضرورت وہی کے لیے پیش کرتا ہے اور توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو جب مین نہ برسے تو قحط کا اندیشہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ زمینی پانی جو کنواں اور چشموں میں ہوتا ہے وہ بھی کم ہونے لگتا ہے. پھر جبکہ دنیاوی اور جسمانی ضرورتوں کے لیے آسمانی پانی کی ضرورت ہے، تو کیا روحانی اور ابدی ضرورتوں کے لیے روحانی بارش کی ضرورت نہیں؟ اور وہی الہی ہے، جیسے مین کے نہ برسنے سے قحط پڑتا اور کنویں اور چشمے خشک ہو جاتے ہیں، اسی طرح پر اگر انبیاء و رسل دنیا میں نہ آئیں تو فلسفیوں کا وجود بھی نہ ہو، کیونکہ قوا عقلیہ کا نشو و نما وحی الہی ہی سے ہوتا ہے اور زمینی عقلیں اسی سے پرورش پاتی ہیں. پس اس آیت والسماء ذات رجع والارض ذات صدع میں وحی الہی کی ضرورت پر عقلی اور فطرتی دلائل پیش کیے ہیں. جو شخص اس امر کو سمجھ لے گا وہ بول اٹھے گا کہ بے شک وحی الہی کی ضرورت ہے. اور یہ وہ طریق ہے جو آدم سے چلا آتا ہے اور ہر شخص نے اپنی استعداد اور فطرت کے موافق سے فائدہ اٹھایا ہے. ہاں جو جاہل اور ناقص تھے یا جن میں تکبر اور خودسری تھی وہ معروم رہ گئے، انہوں نے کچھ بھی حصہ نہ لیا. یہی اصل اور سچی بات ہے. اور تم یقیناً یاد رکھو کہ آسمانی بارش کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ عملی قوت بجوز اس بارش کے پیدا ہی نہیں ہو سکتی. غرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقویٰ بھی تبھی پورا ہوتا ہے جب علم الہی اس کے ساتھ ہو، اور وہ علم ہے جو کتاب اللہ میں مندرج ہے. یہ سچی بات ہے کہ کوئی شخص مراتب ترقیات حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ تقویٰ کی باریک راہوں کی پرواہ نہ کرے، اور تقویٰ کا مدار علم پر ہے. یہ نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید کے شروع میں بیان فرمایا ہے. یہاں حضرت اقدس علیہ السلام نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے کچھ حصہ کی تفسیر بیان فرمائی. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں اللہ جو بہت جاننے والا ہوں، یہ کتاب جو شک و شبہ اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے، متقیوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے. ہر شے کی چار علتیں ہوتی ہیں، یہاں بھی انہیں علل اربع کو بیان کیا، اور وہ علل اربع یہ ہوتی ہیں: علت فاعلی، علت سوری، علت مادی، علت غائی. اس مقام پر قرآن شریف کی چار علتوں کا ذکر کیا. علت فاعلی تو اس کتاب کے الف لام میم ہے، اور الف لام میم کے معنی میرے نزدیک ان اللہ عالم ہو، یعنی میں اللہ وہ ہوں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں. اور علت مادی ذالک الکتاب ہے، یعنی یہ کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. اور علت سوری لا ریب فیہ ہے، یعنی اس کتاب کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں، جو بات ہے مستحکم اور جو دعویٰ ہے وہ مدلل اور روشن. اور علت غائی اس کتاب کے ھدی للمتقین ہے، یعنی اس کتاب کے نزول کی غرض و غایت یہ ہے کہ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے. یہ چاروں علتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی عام صفات بتائی ہیں کہ وہ متقی کون ہوتے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی وہ متقی ہوتے ہیں جو خدا پر انوز پردہ غیب میں ہوتا ہے ایمان لاتے ہیں، اور نماز کو کھڑا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو تجھ پر نازل کیا، اور جو کچھ تجھ سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ صفات متقی کے بیان فرمائے. اب یہاں بھی تب ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے غرض غایت تو یہ بتائی ھدی للمتقین، اور پھر متقیوں کے صفات بھی وہ بیان کیے جو سب کے سب ایک باخدا انسان میں ہوتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو، نماز پڑھتا ہو، صدقہ دیتا ہو، کتاب اللہ کو مانتا ہو، قیامت پر یقین رکھتا ہو. پھر جو شخص پہلے ان صفات سے متصف ہے اور وہ متقی کہلاتا ہے اور ان امور کا پابند ہے، تو پھر وہ ہدایت کیا ہوئی جو اس کتاب کے ذریعے سے اس نے حاصل کی ہے؟ اس میں وہ امر زائد کیا ہے جس کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے. اسے صاح معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور امر ہے جو اس ہدایت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ امور جو بطور صفات متقین بیان فرمائے ہیں، یہ تو اس ہدایت کے لیے جو اس کتاب کا اصل مقصد اور غرض ہے بطور شرائط ہیں، ورنہ وہ ہدایت اور چیز ہے، اور وہ ایک اعلیٰ امر ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا اور جس کو میں بیان کرتا ہوں. بس یاد رکھو کہ متقی کی صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان کی یؤمنون بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ مومن ایک ابتدائی حالت کا اظہار ہے کہ جن چیزوں کو اسے نہیں دیکھا ان کو مان لیا ہے. غیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس غیب میں بہشت، دوزخ، حشر اشاد اور تمام امور بھی جو ابھی تک پردہ غیب میں شامل ہیں. اب ابتدائی حالت میں تو مومن ان پر ایمان ایک انعام عطا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا علم غیب سے انتقال کر کے شعور کی طرف آ جاتا ہے. اور اس پر پھر ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ جن باتوں پر وہ پہلے غائب کے طور پر ایمان لاتا تھا وہ ان کا عارف ہو جاتا ہے، اور وہ امور جو ابھی تک مخفی تھے ان اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور حالت شہود میں انہیں دیکھتا ہے. پھر وہ خدا تعالیٰ کو غائب نہیں مانتا بلکہ اسے دیکھتا ہے اور اس کی تجلی سامنے رہتی ہے. غرض اس غائب کے بعد شہود کا درجہ اسے عطا کیا جاتا ہے، جیسے ایمان کے بعد عرفان کا مرتبہ ملتا ہے. وہ خدا تعالیٰ کو اسی عالم میں دیکھ لیتا ہے، اور اگر اس کو یہ مرتبہ عطا نہ ہوتا تو پھر یؤمنون بالغیب کے مصداق کو کوئی ہدایت اور انعام عطا نہ ہوتا. اس کے لیے قرآن شریف گویا موجب ہدایت نہ ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ہدایت یہی ہے کہ اس کے ایمان کو حالت غیب سے منتقل کر کے حالت شعور میں لے آتا ہے. اور اس پر دلیل یہ ہے: من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یعنی جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ دوسرے عالم میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اس نابینائی سے یہی مراد ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی تجلی اور ان امور کو جو حالت غیب میں ہیں اسی عالم میں مشاہدہ نہ کرے، اور یہ نابینائی کا کچھ حصہ غیب والے میں پایا جاتا ہے. لیکن ھدی للمتقین کے موافق جو شخص ہدایت پا لیتا ہے اس کی وہ نابینائی دور ہو جاتی ہے، اور وہ اس حالت سے ترقی کر جاتا ہے. اور وہ ترقی اس کلام کے ذریعے سے یہ ہے کہ ایمان بالغیب کے درجے سے شہود کے درجے پر پہنچ جاوے گا، اور اس کے لیے یہی ہدایت ہے. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا متقی کی دوسری صفت یہ ہے: یقیمون الصلاۃ، یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں. متقی سے جیسا ہو سکتا ہے نماز کھڑی کرتا ہے، یعنی کبھی اس کی نماز گرتی ہے پھر اسے کھڑا کرتا ہے. یعنی متقی خدا تعالیٰ سے ڈرا کرتا ہے اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اس حالت میں مختلف قسم کے وساوس اور خطرات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ نفس کی اس کشاکش میں بھی نماز کو کھڑا کر دیتا ہے. کبھی نماز گرتی ہے مگر یہ پھر اسے کھڑا کرتا ہے، اور یہی حالت اس کی رہتی ہے کہ وہ تکلف اور کوشش سے بار بار اپنی نماز کو کھڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعے ہدایت کرتا ہے. اس کی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت بجائے یقیمون الصلات کے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کشمکش اور وساوس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس غیب کے ذریعے انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے جس کے نسبت فرمایا کہ بعض آدمی ایسے کامل ہو جاتے ہیں کہ نماز ان کے لیے بمنزلہ غذا ہو جاتی ہے، اور نماز میں ان کو وہ لذت اور ذوق عطا کیا جاتا ہے جیسے سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہایت رغبت سے اسے پیتا ہے اور خوب شیر ہو کر حظ حاصل کرتا ہے کہ سخت بھوک کی حالت ہو اور اسے نہایت ہی اعلیٰ درجے کا خوش ذائقہ کھانا مل جاوے جس کو کھا کر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے. یہی حالت پھر نماز میں ہو جاتی ہے، وہ نماز اس کے لیے ایک قسم کا نشہ ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ سخت کرب اور اضطراب محسوس کرتا ہے، لیکن نماز کے ادا کرنے سے اس کے دل میں ایک خاص سرور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جس کو ہر شخص نہیں پا سکتا، اور نہ الفاظ میں یہ لذت بیان ہو سکتی ہے. اور انسان ترقی کر کے ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے ذاتی محبت ہو جاتی ہے اور اس کو نماز کے کھڑے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے کہ وہ نماز اس کی کھڑی ہوتی ہے اور ہر وقت کھڑی رہتی ہے. اس میں ایک طبی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے انسان کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوتی ہے. انسان پر ایسی حالت آتی ہے کہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی کا رنگ رکھتی ہے، اس میں کوئی تکلف اور بناوٹ نہیں ہوتی. جس طرح پر حیوانات اور دوسرے انسان اپنے معقولات اور مشروبات اور دوسری شہوات میں لذت اٹھاتے ہیں، اسے بہت چڑھ کر وہ مومن متقی نماز میں لذت پاتا ہے. اس لیے نماز کو خوب سنوار سنوار کر پڑھنا چاہیے. نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور زینہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے. اس دین میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ راس باس ابدال قطب گزرے ہیں، انہوں نے یہ مدارج و مراتب کیوں کہ حاصل کیے؟ اسی نماز کے ذریعے سے. خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی بالصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور فی الحقیقت جب انسان اس مقام اور درجے پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے اکمل اتم لذت نماز ہی ہوتی ہے، اور یہی معنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ہیں. بس کشاکش نفس انسانی انسان نجات پا کر اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے. اور یاد رکھو کہ یقیمون الصلاۃ وہ ابتدائی درجہ اور مرحلہ ہے جہاں نماز بے ذوقی اور کشاکش سے ادا کرتا ہے، لیکن اس کتاب کی ہدایت ایسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس مرحلے سے نجات پا کر اس مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں نماز اس کے لیے قرۃ العین ہو جاوے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس مقام پر متقی سے مراد وہ شخص ہے جو نفس لوامہ کی حالت میں ہے. نفس کے تین درجے ہیں، نفس امارہ، لوامہ، مطمئنہ. نفس امارہ وہ ہے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے اور نافرمانی کا غلام ہے. ایسی حالت میں انسان نیکی کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر ایک سرکشی اور بغاوت پائی جاتی ہے، لیکن جب اسے کچھ ترقی کرتا اور نکلتا ہے تو وہ حالت ہے جو نفس لوامہ کہلاتی ہے. اس لیے کہ اگر وہ بدی کرتا ہے تو اسے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے نفس کو ملامت بھی کرتا ہے، اور اس طرح پر وہ نیکی کی طرف بھی توجہ کرتا ہے، لیکن اس حالت میں وہ کامل طور پر اپنے نفس پر غالب نہیں آتا بلکہ اس کے اور نفس کے درمیان ایک جنگ جاری رہتی ہے جس میں کبھی وہ غالب آ جاتا ہے اور کبھی نفس اسے مغلوب کر لیتا ہے. یہ سلسلہ لڑائی کا بدستور جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرتا ہے اور آخر اسے کامیاب اور بامراد کرتا ہے اور وہ اپنے نفس پر فتح پا لیتا ہے. پھر تیسری حالت میں پہنچ جاتا ہے جس کا نام نفس مطمئنہ ہے. اس وقت اس کے نفس کے تمام گند دور ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کے فساد مٹ جاتے ہیں. نفس مطمئنہ کی آخری حالت ایسی حالت ہوتی ہے جیسے دو سلطنتوں کے درمیان ایک جنگ ہو کر ایک فتح پالے اور وہ تمام مفسدہ دور کر کے امن قائم کرے، اور پہلا سارا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. جیسا کہ قرآن شریف میں سمر کی طرف اشارہ ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوا وجعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ، سورہ نمل آیت 35. یعنی جب بادشاہ کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو پہلا تانا بانا سب تباہ کر دیتے ہیں، بڑے بڑے نمبردار رئیس نواب ہی پہلے پکڑے جاتے ہیں اور بڑے بڑے نامور ذلیل کیے جاتے ہیں، اور اس طرح پر ایک عظیم تغیر واقع ہوتا ہے. یہی ملوک کا خاصہ ہے اور ایسے ہی ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے. اس طرح پر جب روحانی سلطنت بدلتی ہے تو پہلی سلطنت پر تباہی آ جاتی ہے، شیطان کے غلاموں کو قابو کیا جاتا ہے، وہ جذبات اور شہوات جو انسان کو روحانی سلطنت میں مفسدہ پردازی کرتے ہیں ان کو کچل دیا جاتا ہے اور ذلیل کیا جاتا ہے، اور روحانی طور پر ایک نیا سکہ بیٹھ جاتا ہے اور بالکل امن و امان کی حالت پیدا ہو جاتی ہے. یہی وہ حالت اور درجہ ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت کسی قسم کی کشمکش اور کوئی وساد پایا نہیں جاتا، بلکہ نفس ایک کامل سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ جنگ کا خاتمہ ہو کر نئی سلطنت قائم ہو جاتی ہے اور کوئی فساد اور مفسدہ باقی نہیں رہتا، بلکہ دل پر خدا تعالیٰ کی فتح کامل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ خود اس کے عرصے دل پر نزول فرماتا ہے. اسی کو کمال درجے کی حالت بیان فرمایا ہے، جیسے کہ فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، سورہ نحل آیت 91. یعنی بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے ترقی کرو تو احسان کا حکم دیتا ہے، اور پھر اس سے بھی ترقی کرو تو ایتاء ذی القربیٰ کا حکم ہے. عدل کی حالت یہ ہے جو متقی کی حالت نفس امارہ کی صورت میں ہوتی ہے، اس حالت کی اصلاح کے لیے عدل کا حکم ہے. اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، مثلاً کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، لیکن نفس اس میں یہی خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو دبا لوں اور اتفاق سے اس کے میعاد بھی گزر جاوے. اس صورت میں نفس اور بھی دلیر اور بے باک ہوگا کہ اب تو قانونی طور پر بھی کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ ٹھیک نہیں. عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا دین واجب ادا کیا جاوے اور کسی ہیلے اور عذر سے اس کو دبایا نہ جاوے. مجھے افسوس کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں. یہ عدل کے خلاف ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھتے تھے. بس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور ہر قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے، کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے جو اس نے اس آیت میں دیا ہے. اس کے بعد احسان کا درجہ ہے، جو شخص عدل کی رعایت کرتا ہے اور اس کی حد بندی کو نہیں توڑتا، اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور قوت دے دیتا ہے اور وہ نیکی میں اور ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ عدل ہی نہیں کرتا بلکہ تھوڑی سی نیکی کے بدلے بہت بڑی نیکی کرتا ہے. لیکن احسان کی حالت میں بھی ایک کمزوری بھی باقی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت اس نیکی کو جتا بھی دیتا ہے. مثلا ایک شخص 10 برس تک کسی کو روٹی کھلاتا ہے اور وہ کبھی ایک بات اس کے نہیں مانتا تو اسے کہہ دیتا ہے کہ 10 برس کا ہمارے ٹکڑوں کا غلام ہے. اور احسان والے کے اندر بھی ایک قسم کی مخفی ریا ہوتی ہے، لیکن تیسرا مرتبہ ہر قسم کی آرائش اور آلودگی سے پاک ہے، اور وہ ایتاء ذی القربیٰ کا درجہ ہے. ایتاء ذی القربیٰ کا درجہ تبھی حالت کا درجہ ہے، یعنی جس مقام پر انسان سے نیکیوں کا صدور ایسے طور پر ہو جیسے تبھی تقاضا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، کبھی اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ بڑا ہو کر کمائی کرے گا اور اس کی خدمت کرے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ اسے یہ حکم دے کہ تو اگر اپنے بچے کو دودھ نہ دے گی اور اس سے وہ مر جاوے تو بھی تجھے معاوضہ نہ ہوگا، اس حکم پر بھی اس کو دودھ دینا وہ نہیں چھوڑ سکتی، بلکہ ایسے بادشاہ کو 2-4 گالیاں ہی سناوے گی، اس لیے کہ وہ پرورش اس کا تبھی تقاضا ہے، وہ کسی امید یا خوف پر مبنی نہیں. اسی طرح پر جب انسان نیکی میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ نیکیاں اس سے ایسے طور پر صادر ہوتی ہیں گویا ایک طبی تقاضا ہے، تو یہی وہ حالت ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتی ہے. غرض یقیمون الصلاۃ کے یہ معنی ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ نہ ہو اسی کشاکش میں لگا رہتا ہے، کبھی نفس غالب آ جاتا ہے اور کبھی آپ غالب آ جاتا ہے. صبح کو اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے، اس کو نہانے کی حاجت ہے، بس اگر نفس کی بات مان لیتا ہے تو نماز کو کھو لیتا ہے، اور اگر ہمت سے کام لیتا ہے تو اس پر فتح پا لیتا ہے. شکر کی بات ہے کہ ایک مرتبہ خود مجھے بھی ایسی حالت پیش آئی. سردی کا موسم تھا، مجھے غسل کی حاجت ہو گئی، پانی گرم کرنے کے لیے کوئی سامان اس جگہ نہ تھا. ایک پادری کی لکھی ہوئی کتاب میزان الحق میرے پاس تھی، اس وقت وہ کام آئی. میں نے اس کو جلا کر پانی گرم کر لیا اور خدا تعالیٰ کا شکر کیا. اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ بعض وقت شیطان بھی کام آ جاتا ہے. پھر میں اب اصل مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ یقیمون الصلاۃ کے یہی معنی ہیں، اور اس پر ترقی یہی ہے کہ ایسی حالت سے نجات پا کر مطمئنہ کی حالت میں پہنچ جاوے. حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، خوب یاد رکھو کہ نرا غیب پر ایمان لانے کا نتیجہ خطرناک ہوتا رہا ہے. افلاطون جب مرنے لگا تو کہنے لگا کہ میرے لیے بت پر ایک مرغا ہی ذبح کرو، جالینوس نے کہا میری قبر میں خچر کی پیشاب گاہ کے برابر ایک سوراخ رکھ دینا تاکہ ہوا آتی رہے. اب غور کرو کہ کیا ایسے لوگ ہادی ہو سکتے ہیں جو ایسی مذبذب اور مضطرب حالت میں ہوتے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ جب تک اندر روشنی پیدا نہ ہو کیا فائدہ. لیکن یہ روشنی خدا تعالیٰ کے فضل ہی سے ملتی ہے. یہ بالکل سچ ہے کہ سب طبائع یکساں نہیں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ نے سب کو نبی پیدا نہیں کیا. لیکن صحبت میں بڑا شرف ہے, اس کی تاثیر کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہی دیتی ہے. کسی کے پاس اگر خوشبو ہو تو پاس والے کو بھی پہنچ ہی جاتی ہے. اسی طرح پر صادقوں کی صحبت ایک روئے صدق کی نفخ کر دیتی ہے. میں سچ کہتا ہوں کہ گہری صحبت نبی اور صاحب نبی کو ایک کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے جو قرآن شریف میں کونوا مع الصادقین فرمایا ہے, سورۃ توبہ آیت 119. اور اسلام کے خوبیوں میں سے یہ ایک بے نظیر خوبی ہے کہ ہر زمانے میں ایسے صادق موجود رہتے ہیں. لیکن آریہ سماجی یا عیسائی اس طریق سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جبکہ ان کے ہاں یہ مسلم امر ہے کہ اب کوئی شخص خدا رسیدہ ایسا نہیں ہو سکتا جس پر خدا تعالیٰ کی تازہ بتازہ وحی نازل ہو اور وہ اسے توفیق پا کر ان لوگوں کو صاف کرے جو گناہ آلود زندگی بسر کرتے ہیں. میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ آریہ سماج کے اندر ایک نیش ہے اور وہ بے جا طور سے مسلمانوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراض کرنا ہی اپنے مذہب کی خوبی اور کمال پیش کرتے ہیں. لیکن جب ان سے پوچھا جاوے کہ اسلام کے مقابلے میں روحانیت پیش کرو تو کچھ نہیں, نکتہ چینی کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہو سکتی. وہ شخص بڑا بد نصیب اور نادان ہے جو بغیر اس کے کہ کسی منزل پر پہنچا ہو دوسروں پر نکتہ چینی کرنے لگے. ایک بچہ جو اقلیدس کے اصولوں سے ناواقف ہے اور ان نتائج سے بے خبر ہے جو اس کے اشکال سے پیدا ہوتے ہیں, وہ ان ٹیڑھی لکیروں کو دیکھ کر کب خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اعتراض کرے گا. وہ ان ٹیڑھی لکیروں کو دیکھ کر کب خوش ہو سکتا ہے؟ وہ تو اعتراض کرے گا, لیکن عقل مندوں کے نزدیک اس اعتراض کی کیا وقت اور حقیقت ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی حال ان آریوں کا ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں مگر خود انہیں علم نہیں ہے, ورنہ انہیں وہ حواس اور نہ انہیں وہ حواس ملے ہیں جو وہ اسی عالم میں بہشتی نظاروں کو دیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں کے نمونے مشاہدہ کریں. ایسے مذہب کی بنیاد بالکل ریت پر ہے, وہ آج بھی نہیں اور کل بھی نہیں. یہ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی نابینا مذہب کی تائید نہیں کرتا اور کوئی نصرت اسے نہیں دی جاتی. اسلام کی سچائی کی یہی بڑی زبردست دلیل ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرماتا ہے, اور اس زمانے میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تا میں اس کی تازہ بتازہ نصرتوں کا ثبوت دوں. چنانچہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے خدا تعالیٰ کے نشانات نہ دیکھے ہوں. اس کے بالمقابل ہمیں کوئی بتایا کہ وید کیا لایا, وہ تو بالکل ادھورا ہے. دوسرے لوگوں کو تو خواب بھی آ جاتی ہے مگر وید والوں کے نزدیک خواب بھی بے حقیقت چیز ہے, اور وہ بھی نہیں آ سکتی جبکہ وہ دروازہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے یقینی دروازہ ہے بند ہے, تو اور وسائل خدا رسی کے کیا ہو سکتے ہیں؟ میں سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے اس فرقے کے حالات دیکھے ہیں ان میں شوخیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یا بعض ایسے لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ مذہب کی اصل غرض کیا ہے. غرض اسلام ایک ایسا پاک مذہب ہے جو ساری نیکیوں کا حقیقی سر چشمہ اور منبع ہے, اس لیے کہ نیکیوں کی جڑ ہے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان. اور وہ بدوں اس کے پیدا نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کے عجائبات اور نشانات تازہ بتازہ دیکھتا رہے, اور یہ بدوں اسلام کے کسی دوسرے کو حاصل نہیں, اگر ہے تو کوئی پیش کرے. علاوہ بری اسلام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ بعض فطرتی نیکیاں جو انسان کرتا ہے یہ ان پر ازدیاد کرتا اور انہیں کامل کرتا ہے. اس لیے ہی حدن للمتقین فرمایا, حدن للظالمین یا حدن للکافرین نے کہا. عرصے کی بات ہے کہ ایک برہمو اگنی ہوتری نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کہتے ہیں, تم محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان دہریا نہیں ہوتا, چنانچہ اب وہ کھلا دہریا ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان ہوتا تو کیوں دہریا بنتا؟ میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف ایسی کامل اور جامع کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیا وید میں کوئی ایسی شرطی ہے جو حدل للمتقین کا مقابلہ کرے؟ اگر زبانی اقرار کو چیز ہے یعنی اس کے ثمرات اور نتائج کی حاجت نہیں تو پھر ساری دنیا کسی رنگ میں خدا تعالیٰ کے اقرار کرتی ہے اور بھکتی عبادت صدقہ خیرات کو بھی اچھا سمجھتی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں ان باتوں پر عمل بھی کرتی ہے. پھر ویدوں نے آ کر دنیا کو کیا کیا, کیا بخشا؟ یا تو یہ ثابت کرو کہ جو قومیں وید کو نہیں مانتی ہیں ان میں نیکیاں بالکل مفقود ہیں, اور یا کوئی اور امتیازی نشان بتاؤ. قرآن شریف کو جہاں سے شروع کیا ہے ان ترقیوں کا وعدہ کر لیا ہے جو بے تباہ روح تقاضا کرتی ہے. چنانچہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی تعلیم کی اور فرمایا کہ تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما, وہ صراط مستقیم جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرے انعام و اکرام ہوئے. اس دعا کے ساتھ ہی سورہ البقرہ کی پہلی آیت میں یہ بشارت دے دی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. گویا روحیں دعا کرتی ہیں اور ساتھ ہی قبولیت اپنا اثر دکھاتی ہے, اور وہ وعدہ دعا کی قبولیت کا قرآن مجید کے نزول کے صورت میں پورا ہوتا ہے. ایک طرف دعا ہے, دوسری طرف اس کا نتیجہ موجود ہے. یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے جو اس نے فرمایا, مگر افسوس دنیا اس سے بے خبر اور غافل ہے اور اس سے دور رہ کر ہلاک ہو رہی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو ابتدائے قرآن مجید میں متقیوں کے صفات بیان فرمایا ان کو معمولی صفات میں رکھا ہے, لیکن جب انسان قرآن مجید پر ایمان لا کر اسے اپنی ہدایت کے دستور العمل بناتا ہے تو وہ ہدایت کے ان اعلیٰ مدارج اور مراتب کو پا لیتا ہے جو ھدی للمتقین میں مقصود رکھے ہیں. قرآن شریف کی اس علت غائی کے تصور سے ایسی لذت اور سرور آتا ہے کہ الفاظ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ اس سے خدا تعالیٰ کے خاص فضل اور قرآن مجید کے کمال کا پتہ لگتا ہے. پھر متقی کی ایک اور علامت بیان فرمائی, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الْبَقْرَةَ, یعنی جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ابتدائی حالت ہوتی ہے اور اس میں سب کے سب شریک ہیں, کیونکہ عام طور پر یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہے کہ اگر کوئی سائل اس کے پاس آ جاوے تو کچھ نہ کچھ اسے ضرور دے دیتا ہے. گھر میں 10 روٹیاں موجود ہوں اور کسی سائل نے آ کر صدا کی تو ایک روٹی اس کو بھی دے دے گا. یہ امر زیر ہدایت نہیں ہے بلکہ فطرت کا ایک طبی خاصہ ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہاں مما رزقناہم ینفقون عام ہے, ایسے کوئی خاص ہے روپیہ پیسہ یا روٹی نے عطا فرمایا ہے, اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں. اگر یہ انفاق عام انفاق ہے اور اس کے لیے مسلمان اور غیر مسلمان کی بھی شرط نہیں, اور اس لیے یہ انفاق دو قسم کا ہوتا ہے, ایک فطرتی اور دوسرا زیر اثر نبوت. فطرتی تو وہی ہے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ تم میں سے کون ہے, اگر کوئی قیدی یا بھوکا آدمی جو کئی روز سے بھوکا ہو یا ننگا ہو آ کر سوال کرے اور تم اسے کچھ نہ کچھ دے نہ دو, کیونکہ یہ امر فطرت میں داخل ہے. اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ مما رزقناہم روپیہ پیسے سے مخصوص نہیں, جسمانی ہو یا علمی سب اس میں داخل ہے. جو علم سے دیتا ہے وہ بھی اسی کے ماتحت ہے, مال سے دیتا ہے وہ بھی داخل ہے, طبیب ہے وہ بھی داخل ہے, مگر بموجب منشا ھدی للمتقین ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں قرآن شریف اسے لے جانا جاتا ہے. اور وہ مقام ہے کہ انسان اپنی زندگی ہی خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر دے, اور یہ للہ ہی وقف کہلاتا ہے. اس حالت اور مقام پر جب ایک شخص پہنچتا ہے تو اس میں مما رہتا ہی نہیں, کیونکہ جب تک وہ مما کے حد کے اندر ہے اس وقت تک وہ ناقص ہے اور اس علت غائی تک نہیں پہنچا جو قرآن مجید کی ہے. لیکن کامل اسی وقت ہوتا ہے جب یہ حد نہ رہے اور اس کا وجود, اس کا ہر فعل, ہر حرکت و سکون معاذ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے ماتحت بنی نو کی بھلائی کے لیے وقف ہو. دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ مما رزقناہم ینفقون کا کمال یہی ہے جو ھدی للمتقین کے منشا کے موافق ہے. اس کے بعد ایک اور صفت متقیوں کے بیان کی, یعنی وہ والذین یؤمنون بما انزل الیک کے موافق ایمان لاتے ہیں, اور ایسا ہی جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالی نے نازل فرمایا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنا ہی ایمان ہے تو پھر ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت یہ ہے کہ ایسا انسان خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی اور الہام کا دروازہ کھولا جاتا ہے, اور وہ وحی الہی اس پر بھی اترتی ہے جس سے اس کا ایمان ترقی کر کے کامل یقین اور معرفت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے, اور وہ اس ترقی کو پا لیتا ہے جو ہدایت کا اصل مقصود تھا. اس پر وہ انعام و اکرام ہونے لگتے ہیں جب مکالمہ الہیہ سے ملتے ہیں. یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی و الہام کے دروازے کو بند نہیں کیا. جو لوگ اس امت کو وحی و الہام کے انعامات سے بے بہرا ٹھہراتے ہیں وہ سب غلطی پر ہیں, اور قرآن شریف کے اصل مقصد کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں. ان کے نزدیک یہ امت واشیوں کی طرح ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات اور برکات کا معاذ اللہ خاتمہ ہو چکا, اور وہ خدا جو ہمیشہ سے متکلم خدا رہا ہے اب اس زمانے میں آ کر خاموش ہو گیا. وہ نہیں جانتے کہ اگر مکالمہ مخاطبہ نہیں تو دل المتقین کا مطلب ہی کیا ہوا. بغیر مکالمہ مخاطبہ کے تو اس کی ہستی پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی. اور پھر قرآن شریف یہ کیوں کہا, قرآن شریف نے یہ کیوں کہا, والذین جادوا فینا لنہدینہم سبلنا العنکبوت آیا 70. ایک دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا حامیم سجدہ آیت 31. یعنی جن لوگوں نے اپنے قال اور فعل سے بتا دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے استقامت دکھائی, ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کا نزول ہو اور مخاطبہ نہ ہو, نہیں, بلکہ وہ انہیں بشارتیں دیتے ہیں. یہی تو اسلام کی خوبی اور کمال ہے جو دوسرے مذاہب کو حاصل نہیں ہے. استقامت بہت مشکل چیز ہے, یعنی خواہ ان پر زلزلے آئیں, فتنے آئیں, وہ ہر قسم کی مصیبت اور دکھ میں ڈالے جائیں, مگر ان کی استقامت میں فرق نہیں آتا. ان کا اخلاص اور وفاداری پہلے سے زیادہ ہوتی ہے. ایسے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان پر خدا تعالیٰ کے فرشتے اتریں اور انہیں بشارت دیں کہ تم کوئی غم نہ کرو. حضور انور نے فرمایا یہ یقیناً یاد رکھو کہ وحی اور الہام کے سلسلے کے متعلق خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ وعدے کیے ہیں, اور یہ اسلام ہی سے مخصوص ہے, ورنہ عیسائیوں کے ہاں بھی مور لگ چکی ہے. وہ اب کوئی شخص ایسا نہیں بتا سکتے جو اللہ تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف ہو, اور ویدوں پر تو پہلے ہی سے مور لگی ہوئی ہے. ان کا تو مذہب ہی یہی ہے کہ ویدوں کے الہام کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ بند ہو گیا, گویا خدا پہلے کبھی بولتا تھا مگر اب وہ گونگا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت کلام نہیں کرتا اور کوئی اس کے فیض سے بہرور نہیں تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ پہلے بولتا تھا, اور یہ اب وہ سنتا اور دیکھتا بھی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں مسلمانوں کے منہ سے اس قسم کے الفاظ نکلتے سنتا ہوں کہ اب مکالمہ مخاطبہ کی نعمت کسی کو نہیں مل سکتی. یہ کیوں عیسائیوں اور آریوں کی طرح مور لگاتے ہیں؟ اگر اسلام میں یہ کمال اور خوبی نہ ہو تو پھر دوسرے مذاہب پر اسے کیا فخر اور امتیاز حاصل ہوگا؟ نجی توحید سے تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ برہمو بھی تو ایک ہی خدا کو مانتا ہے, وہ بھی صدقہ دیتا ہے, خدا کو اپنے طور پر یاد بھی کرتا ہے, اور یہی اخلاقی صفات اس میں پائے جاتے ہیں. تو پھر ایک مسلمان میں اور اس برہموں میں کیا فرق ہوا؟ یہ امور تو نقل سے بھی ہو سکتے ہیں, اس کا کیا جواب ہے؟ کچھ بھی نہیں, بجز اس کے کہ اسلام کا روشن چہرہ ان امتیازی نشانوں کے ذریعے دکھایا جاوے جو خدا تعالیٰ کے مکالمہ کے ذریعے سے ملتے ہیں. یقیناً سمجھو کہ اصل جو فضل آسمان سے آتا ہے اس کی کوئی چوری اور نقل نہیں کر سکتا. اگر اسلام میں مکالمہ مخاطبہ اور تفضلات نہ ہوتے تو اسلام کچھ بھی چیز نہ ہوتا. اس کا یہی تو فخر ہے کہ وہ ایک سچے مسلمان کو ان انعامات و اکرام کا وارث بنا دیتا ہے, اور وہ فی الحقیقت خدا نما مذہب ہے, اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دکھا دیتا ہے, اور یہی غرض ہے اسلام کی, کیونکہ اسی ایک ذریعے سے انسان کی گناہ آلود زندگی پر موت وارد ہو کر اسے پاک صاف بنا دیتی ہے, اور حقیقی نجات کا دروازہ اس پر کھلتا ہے, کیونکہ جب تک خدا تعالیٰ پر کامل یقین نہ ہو گناہ سے کبھی نجات نہیں مل سکتی. جیسے یہ ایک ظاہر امر ہے کہ جب انسان کو یقین ہو کہ فلاں جگہ سانپ ہے تو وہ ہرگز اس جگہ داخل نہ ہوگا, یا زہر کے کھانے سے مر جانے کا یقین زہر کے کھانے سے بچاتا ہے, پھر اگر خدا تعالیٰ پر پورا یقین ہو کہ وہ سمیع اور بصیر ہے اور ہمارے افعال کی جزا دیتا ہے اور گناہ سے اسے سخت نفرت ہے, تو یقین کو رکھ کر انسان کیسے جرت کر سکتا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اسلام کے روح اور اصل حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ کا شر وہ انسان کو ادا کرتا ہے. خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آسمان سے انعام و اکرام ملتے ہیں. جب انسان اس مرتبے اور مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی نسبت کہا جاتا ہے اولائک علی ہدی من ربہم و اولائک هم المفلحون, یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو کامل ترقی پا کر اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نجات پائی ہے. غرض جب کہ یہ حالت ہے اور اسلام کے دنیا میں آنے کی یہ غرض اور غایت ہے اور نجات کی حقیقت بغیر اس کے متحقق نہیں ہوتی, تو ہماری جماعت کو کس قدر فکر کرنا چاہیے کہ وہ ان باتوں کو جب تک حاصل نہ کر لیں اس وقت تک بے فکر اور مطمئن نہ ہو جائیں. میں جانتا ہوں کہ ہماری جماعت ایک درخت کی طرح ہے, وہ اصلی پھل جو شیریں ہوتا ہے اور لذت بخشتا ہے نہیں آیا, جیسے درخت کو پہلے پھول اور پتے نکلتے ہیں پھر اس کو پھل لگتا ہے, جو سنیرو پھل کہلاتا ہے وہ گر جاتا ہے. پھر ایک اور پھل آتا ہے, اس میں سے کچھ جانور کھا جاتے ہیں اور کچھ تیز آندھیوں سے گر جاتے ہیں. آخر جو بچ رہتے ہیں اور آخر تک پک کر کھانے کے قابل ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں. اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ جماعت تو ابھی بہت ابتدائی حالت میں ہے اور پتے بھی نہیں نکلے تھے, جائے کہ ہم آج ہی پھل کھائیں. ابھی تو سبزہ ہی نکلا ہے جس کو ایک کتا بھی پامال کر سکتا ہے. ایسی حالت میں حفاظت کی کس قدر ضرورت ہے. بس تم استقامت اور اپنے نمونے سے اس درخت کی حفاظت کرو, کیونکہ تم میں سے ہر ایک اس درخت کی شاخ ہے اور وہ درخت اسلام کا شجر ہے. یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ شجر کی حفاظت کی جاوے. اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ. اس پہلو میں مالی ضرورتوں اور امداد کی حاجت ہے, اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ضرورتیں پیش آئی تھیں, اور صحابہ کی یہ حالت تھی کہ ایسے وقتوں پر بعض ان میں سے اپنا سارا ہی مال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے اور بعض نے لگتا تھا فرق نہ کرتا. مجھے افسوس سے ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھ میں بجوز خشک باتوں کے اور کچھ بھی نہیں رکھتے, اور جنہیں نفسانیت اور خود غرضی سے کوئی نجات نہیں ملی اور حقیقی خدا کا چہرہ ان پر ظاہر نہیں ہوا, وہ اپنے مذاہب کی اشاعت کی خاطر ہزاروں لاکھوں روپیہ دیتے ہیں اور بعض اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں. عیسائیوں میں دیکھا ہے کہ بعض عورتوں نے 10-10 لاکھ کی وصیت کر دی ہے. پھر مسلمانوں کے لیے کس قدر شرم کی بات ہے کہ وہ اسلام کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے یا نہیں کرتے, مگر خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اسلام کے روشن چہرے پر سے وہ حجاب جو پڑا ہوا ہے دور کر دے, اور اسی غرض کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے. یقیناً یاد رکھو کہ خدا ہے اور مر کر اس کے حضور ہی جانا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ سال آئندہ کے انہی دنوں میں ہم میں سے یہاں کون ہوگا اور کون آگے چلا جائے گا, جبکہ یہ حالت ہے اور یہ یقینی امر ہے. پھر کس قدر بدقسمتی ہوگی اگر اپنی زندگی میں قدرت اور طاقت رکھتے ہوئے اس اصل مقصد کے لیے سعی نہ کریں. اسلام تو ضرور پھیلے گا اور وہ غالب آئے گا, کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا ہے, مگر مبارک ہوں گے وہ لوگ جو اسے اشاعت میں حصہ لیں گے. یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے جو اس نے تمہیں موقع دیا ہے. یہ زندگی جس پر فخر کیا جاتا ہے ہیچ ہے اور ہمیشہ کی خوشی کی وہی زندگی ہے جو مرنے کے بعد عطا ہوگی. ہاں یہ سچ ہے کہ وہ اسی دنیا اور اسی زندگی سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کی تیاری بھی یہاں ہی ہوتی ہے. عرصہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا تھا کہ ایک بہشتی مقبرہ ہوگا, گویا اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے میں جنتی ہیں. پھر اس کے متعلق الہام ہوا, انزل فیہا کل رحمت, اسے کوئی نعمت اور رحمت باہر نہیں رہتی. اب جو شخص چاہتا ہے کہ وہ ایسی رحمت کے نزول کی جگہ میں دفن ہو, کیا عمدہ موقع ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کر لے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم کر لے. یہ صدی جس کے 23 سال گزرنے کو ہیں گزر جائے گی, اور اس کے آخر تک موجودہ نسل میں سے کوئی نہ رہے گا, اور اگر نکما ہو کر رہا تو کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنا صدقہ پہلے بھیجو. یہ لفظ صدقے کا صدق سے لیا گیا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی کامل نمونہ اپنے صدق اور اخلاص کا نہیں دکھاتا, لافظنی سے کچھ بن نہیں سکتا. الوصیت اشتہار میں جو میں نے حصہ جائیداد کی اشاعت اسلام کے لیے وقف کرنے کی وصیت کرنے کی قید لگائی ہے. میں نے دیکھا کہ کل بعض نے 1/6 کی کر دی ہے. یہ صدق ہے جو ان سے کراتا ہے, اور جب تک صدق ظاہر نہ ہو کوئی مومن نہیں کرا سکتا. تم اس بات کو کبھی مت بھولو کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر جی نہیں سکتے, چے جائے کہ موت سر پر ہو. تعاون کا موسم پھر آ رہا ہے, زلزلہ کا خوف والا دامن گیر ہے. وہ تو بڑے ہی بیوقوف ہے جو اپنے آپ کو امن میں سمجھتا ہے. امن میں تو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا سچا فرما بردار اور اس کی رضا کا جو یہاں ہے. ایسی حالت میں بے بنیاد زندگی کے ساتھ دل لگانا کیا فائدہ. دوسری طرف اسلام سخت اور خطرناک ذوف کی حالت میں ہے. اس پر یہی آفت اور مصیبت نہیں کہ باہر والے اس پر حملے کر رہے ہیں, اگرچہ یہ بالکل سچ ہے کہ سب کے سب مل کر ایک ہی کمان سے تیر مار رہے ہیں اور جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے اس کو مٹا دینے کی سعی اور فکر کرتے ہیں. لیکن اس مصیبت کے علاوہ بڑی بھاری مصیبت یہ ہے کہ اندرونی غلطیوں نے اسلام کے درخشاں چہرے پر ایک نہایتی تاریخ حجاب ڈال دیا ہے, اور سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ اس میں روحانیت نہیں رہی. اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور اسلام کے مدعی ہیں روحانیت موجود نہیں ہے. اور اس پر دوسری بدقسمتی یہ کہ وہ انکار کر بیٹھے ہیں کہ اب کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس سے خدا تعالیٰ کا مکالمہ مخاطبہ ہو اور وہ خدا تعالیٰ پر زندہ اور تازہ یقین پیدا کر سکے. ایسی حالت اور صورت میں اس نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کے چہرے پر سے وہ تاریک حجاب ہٹا دے اور اس کی روشنی سے دلوں کو منور کرے اور ان بے جائے اتہامات اور حملوں سے جو آئے دن مخالف اس پر لگاتے اور کرتے ہیں اسے محفوظ کیا جاوے. اس غرض سے یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنا نمونہ دکھاویں. یہی وجہ ہے جو میں نے پسند کیا ہے کہ ایسے لوگ جو اشاعت اسلام کا جوش دل میں رکھتے ہیں اور جو اپنے صدق اور اخلاص کا نمونہ دکھا کر فوت ہوں اور اس مقبرے میں دفن ہوں, ان کی قبروں پر ایک قطبہ لگا دیا جاوے جس میں اس کے مختصر سوانح ہوں اور اس اخلاص اور وفا کا بھی کوئی ذکر ہو جو اس نے اپنی زندگی میں دکھایا, تا جو لوگ اس قبرستان میں آویں اور ان قدموں کو پڑھیں ان پر ایک اثر ہو اور مخالف قوموں پر بھی ایسے صادقوں اور آسپازوں کے نمونے دیکھ کر ایک خاص اثر پیدا ہو. اگر یہ بھی اسی قدر کرتے ہیں جس قدر مخالف قومیں کر رہی ہیں اور وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس حق اور حقیقت نہیں, تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہیں تو ایسی حالت میں شرمندہ ہونا چاہیے. لعنت ہے ایسے بیعت میں داخل ہونے پر جو کافر جتنی بھی غیرت نہ رکھتا ہو. اسلام اس وقت یتیم ہو گیا ہے اور کوئی اس کا سرپرست نہیں, اور خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو اختیار کیا اور پسند فرمایا کہ وہ اس کی سرپرست ہو اور وہ ہر طرح سے ثابت کر کے دکھائے کہ اسلام کے سچی غم گسار اور ہمدرد ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہی قوم ہوگی جو بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ ٹھہرے گی, اس کے ثمرات و برکات آنے والوں کے لیے ہوں گے اور زمین پر محیط ہو جائیں گے. میں سچ کہتا ہوں کہ یہ جماعت بڑھے گی, لیکن وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے ان مدارج اور مراتب کو نہ پائیں گے جو اس وقت والوں کو ملیں گے. خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا کہ وہ جماعت کو بڑھائے اور وہ دین اسلام اور توحید کی اشاعت کا باعث بنے. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا, خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا کہ وہ اس جماعت کو بڑھائے اور وہ دین اسلام اور توحید کی اشاعت کا باعث بنے. مدرسے کی سلسلہ جمعانی کی بھی اگر کوئی غرض ہے تو یہی ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کے متعلق غور کیا جاوے کہ یہ مدرسہ اشاعت اسلام کا ایک ذریعہ بنے اور اس سے ایسے عالم اور زندگی وقف کرنے والے لڑکے نکلیں جو دنیا کی نوکریوں اور مقاصد کو چھوڑ کر خدمت دین کو اختیار کریں. ایسے ہی اس قبرستان کے ذریعہ بھی اشاعت اسلام کا ایک مستقل انتظام سوچا گیا ہے. مدرسے کے متعلق میری روح ابھی فیصلہ نہیں کر سکی کہ کیا راہ اختیار کیا جاوے. ایک طرف ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو عربی اور دینیات میں توغل رکھتے ہوں, اور دوسری طرف ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو آج کل کے طرز مناظرات میں پکے ہوں, علوم جدیدہ سے بھی واقف ہوں, کسی مجلس میں کوئی سوال پیش آ جاوے تو جواب دے سکیں, اور کبھی ضرورت کے وقت عیسائیوں سے یا کسی اور مذہب والوں سے انہیں اسلام کی طرف سے مناظرہ کرنا پڑے تو ہتک کا باعث نہ ہو بلکہ وہ اسلام کی خوبیوں اور کمالات کو پر زور اور پر شوکت الفاظ میں ظاہر کر سکیں. میرے پاس اکثر ایسے خطوط آئے ہیں جن میں ظاہر کیا گیا تھا کہ آریوں سے گفتگو ہوئی یا عیسائیوں نے اعتراض کیا اور ہم جواب نہیں دے سکے. ایسے لوگ اسلام کی ہتک اور بے عزتی کا موجب ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں اسلام پر ہر رنگ اور ہر قسم کے اعتراض کیے جاتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ اس قسم کے اعتراضوں کا اندازہ کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اسلام پر 3000 اعتراض مخالفوں کی طرف سے ہوا ہے. اور یہ کس قدر ضروری ہے کہ ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہو جو ان تمام اعتراضات کا بخوبی جواب دے سکے. آج کل کے مناظروں اور مباحثوں کی حالت اور بھی بری ہو گئی ہے کہ اصول کو چھوڑ کر فروع میں جھگڑتے ہیں, حالانکہ اس اصل کو کبھی ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے کہ جب کسی سے گفتگو ہو تو وہ ہمیشہ اصول میں مادود ہو. لیکن یاواگو اس طریق کو پسند نہیں کرتے. وہ جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے اس سے نکلتے ہیں اور فروعات میں آ کر الجھ جاتے ہیں. ایسے لوگ اس امر کی پابندی نہیں کرتے کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں کہ دوسرے مذاہب پر جو اعتراض کرتا ہوں وہ میرے گھر میں تو کسی تعلیم پر وارد نہیں ہوتا, بلکہ ان کی غرض محض اعتراض کرنا ہوتا ہے, حق کو لینا نہیں ہوتا. ایک آریہ پر اگر نیو کا اعتراض کرو تو قبل اس کے کہ نیو کی حقیقت اور خوبی بیان کرے بلا سوچے سمجھے جھٹ اعتراض کر دے گا کہ تم میں متا ہے, حالانکہ اول تو متا ہے ہی نہیں اور علاوہ بری متا کی حقیقت تو اتنی ہے کہ وہ میادی طلاق ہے. طلاق و نیوک سے کیا نسبت اور کیا تعلق؟ جو شخص ماس حصول اولاد کے لیے اپنی بیوی کو دوسرے سے ہم بستر کرواتا ہے وہ طلاق پر اعتراض کرے تو تعجب نہیں تو کیا ہے. غرض اعتراض کرنے والوں کی یہ حالت ہے اور نہایت شوخی اور بے باکی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے. میں جب اسلام کی حالت کو مشاہدہ کرتا ہوں تو میرے دل پر چوٹ لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگ میری زندگی میں تیار ہو جائیں جو اسلام کی خدمت کر سکیں. ہم تو پاپ اگور ہیں اور اگر اور تیار نہ ہوں تو پھر مشکل پیش آتی ہے. میرا مدعا اس قدر ہے کہ آپ لوگ تدبیر کریں, خواہ کسی پہ ایسے نوجوان نکل آویں جن میں علمی قابلیت ہو اور وہ غیر زبان کی واقفیت بھی رکھتے ہوں اور پورے طور پر تقریر کر کے اسلام کی خوبیاں دوسروں کے ذہن نشین کر سکیں. میرے نزدیک غیر زبانوں سے اتنی مراد نہیں کہ صرف انگریزی پڑھ لیں, نہیں اور بھی زبانیں پڑھیں اور سنسکرت بھی پڑھیں تاکہ ویدوں کو پڑھ کر ان کی اصلیت پر ظاہر کر سکیں, ان کی اصلیت ظاہر کر سکیں. اس وقت تک وید گویا مخفی پڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کا مستند ترجمہ نہیں. اگر کوئی کمیٹی ترجمہ کر کے سواد کر دے تو حقیقت معلوم ہو جاوے. اصل بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام کو ان لوگوں اور قوموں میں پہنچایا جاوے جو اس سے ماز نہ واقف ہیں, اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن قوموں میں تم اسے پہنچانا چاہو ان کی زبانوں کی پوری واقفیت ہو. ان کی زبانوں کی واقفیت نہ ہو اور ان کی کتابوں کو پڑھ نہ لیا جاوے تو مخالف پورے طور پر عاجز نہیں ہو سکتا. مولوی عبید اللہ صاحب مرحوم نے توبۃ الہند نام ایک کتاب لکھی, اندرا مان نے اس کا جواب دیا اور بڑی گالیاں دیں, اسلام پر اعتراض کر دیے, اگرچہ اس کی بعض کتابیں جلا دی گئیں. مگر انہی اعتراض کو لے کر پنڈت دیانند نے پیش کر دیا, اگر مولوی عبید اللہ صاحب نے وید پڑھے ہوتے تو وہ ویدوں سے اس کا جواب دیتے. اگر زبان کا سیکھنا ضروری ہے, مجھے یہ بھی شبہ ہے کہ دماغی حالتیں کچھ اچھی نہیں ہیں. بہت ہی کم ایسے لڑکے ہوتے ہیں جن کے قوال اگر دیکھے ہوں, ورنہ اکثر کو سل یا دکھ ہو جاتی ہے. بس ایسے کمزور خوا کے لڑکے بہت محنت برداشت نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اور بھی فکر دامن گیر ہوتے ہیں, کیونکہ ایک طرف تو ہم ایسے لڑکے تیار کرنا چاہتے ہیں جو دین کے لیے اپنی زندگی وقف کریں اور فارغ و تحصیل ہو کر خدمت دین کریں, مگر دوسری طرف اس قسم کے مشکلات ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس سوال پر بہت فکر کیا جائے. ہاں, میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو بچے ہمارے اس مدرسے میں آئے ہیں ان کا آنا بھی بےسود نہیں ہے, ان میں اخلاص اور محبت پائی جاتی ہے. اس لیے اس موجودہ صورت اور انتظام کو بدلنا بھی مناسب نہیں ہے. میرے نزدیک یہ قاعدہ ہونا چاہیے تھا کہ ان بچوں کو تعطیل کے دن مولوی سید محمد حسن صاحب یا مولوی حکیم نور الدین صاحب زبانی تقریروں کے ذریعے ان کو قرآن شریف اور علم حدیث اور مناظرے کا ڈھنگ سکھاتے اور کم از کم 2 گھنٹے ہی اس کام کے لیے رکھے جاتے. میں یقیناً کہتا ہوں کہ زبانی تعلیم ہی کا سلسلہ جاری رہا ہے اور طب کی تعلیم بھی زبانی ہوتی آئی ہے. زبانی تعلیم سے طالب علموں کو خود بھی بولنے اور کلام کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے, خصوصاً جب کہ معلم فصیح و بلیغ ہو. زبانی تعلیم سے بعض اوقات ایسے فائدے ہوتے ہیں کہ اگر 1000 کتاب ہی تصنیف ہوتی تو وہ فائدہ نہ ہوتا. اس لیے اس کا التزام ضروری ہے. تعطیل کے دن ضرور ان کو سکھایا جاوے, پھر باقاعدہ ان کو قرآن شریف سنایا جاوے, اس کے حقائق و معارف بیان کیا جاویں اور ان کی تائید میں احادیث کو پیش کیا جاوے. عیسائی جو اعتراض اسلام پر کرتے ہیں ان کے جواب ان کو بتایا جائیں اور اس کے بالمقابل عیسائیوں کے مذہب کی حقیقت کھول کر ان کو بتائی جاوے تاکہ وہ اس سے خوب واقف ہو جائیں. ایسا ہی دہریوں اور آریوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات سے ان کو آگاہ کیا جاوے, اور یہ سب کچھ سلسلہ وار ہو, یعنی کسی ہفتہ کچھ اور کسی ہفتہ کچھ. اگر یہ التزام کر لیا گیا تو میں یقین جانتا ہوں کہ بہت کچھ تیاری کر لیں گے. نری عربی زبان کی واقفیت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس زبان نے عربوں کے اخلاق و عادات اور مذہب پر کیا اثر ڈالا, اور اب شام و مصر میں کیا فائدہ پہنچایا. ہاں, یہ سچ ہے کہ عربی زبان اگر عمدہ طور سے آتی ہو تو وہ قرآن شریف کی خادم ہوگی اور انسان قرآن شریف کی حقائق معارف خوب سمجھ سکے گا, کیونکہ قرآن اور احادیث عربی زبان میں. اس لیے اس زبان سے پورے طور پر باخبر ہونا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے. اگر عربی زبان سے واقفیت نہ ہو تو قرآن شریف اور احادیث کو کیا سمجھے گا. ایسی حالت میں تو پتہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ آیت قرآن شریف میں ہے بھی یا نہیں. ایک شخص کسی پادری سے بحث کرتا تھا, اسے کہہ دیا کہ قرآن شریف میں جو آیا ہے لولا کلما خلقت الافلاق. پادری نے جب کہا کہ نکال کر دکھاؤ تو بہت شرمندہ ہونا پڑا. سادہ ترجمہ پڑھ لینے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. ان علوم کا جو قرآن شریف کے خادم ہے واقف ہونا ضروری ہے. اسی طرح پر قرآن شریف پڑھایا جاوے اور پھر حدیث, اور اس طرح پر ان کو اس سلسلے کی سچائی سے آگاہ کیا جاوے اور ایسی کتابیں تیار کی جاویں جو اس تقسیم کے ساتھ ان کے لیے مفید ہوں. اگر یہ سلسلہ اس طرح پر جاری ہو جاوے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقاصد کا بہت بڑا مرحلہ طے ہو جاوے گا. یہ بھی یاد رہے کہ بیان کرنے والے تقسیم اوقات کے ساتھ بیان کریں اور پھر وہ ان بچوں سے امتحان لیں. غرض میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ تم نے سن لیا ہے اور میری اصل غرض اور منشا کو تم نے سمجھ لیا ہے. اس کے پورا کرنے کے لیے جو جو تجاویز اور پھر ان تجاویز پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ بھی تم نے بیان کر دیے ہیں اور میں سن چکا ہوں. میں مدرسے کی موجودہ صورت کو بھی پسند کرتا ہوں. اس سے نیک طبع بچے کچھ نہ کچھ اثر ضرور لے جاتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ. تجربے کے طور پر سر دس ایک سال کے لیے ہی ایسے انتظام کر کے دیکھو کہ ہفتہ وار جلسوں کے ذریعے ان کو دینی ضروریات سے آگاہ کیا جاوے. ہاں عربی زبان کے لیے معقول انتظام ہونا چاہیے. اگر اس کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر ہماش در کاسا والی بات ہوگی. گویا زبانی تو سب کچھ ہوا مگر عملی اور حقیقی طور پر کچھ بھی نہ ہوا. اس بات کو بھی زیر نظر رکھ لو کہ اگر ان بچوں پر اور بوجھ ڈالا گیا تو وہ پاس ہونے کے خیالات میں دو طرفہ محنت نہیں کر سکیں گے, ایک ہی طرف کوشش کریں گے. اور اگر علیحدہ تعلیم ہوگی تو اس کے لیے وقت وہی ہے, وہ پڑھ نہیں سکتا. اس لیے ایک تو وہی صورت ہو سکتی ہے جو زبانی تعلیم کی میں نے بتائی ہے, اور ایک اور یہ صورت ہے کہ وہ بچے جو پاس اور فیل کی پرواہ نہ رکھیں بلکہ ان کے غرض خدمت دین کے لیے تیار ہونا ہو اور ماں دین کے لیے تعلیم حاصل کریں. ایسے بچوں کے لیے خاص انتظام کر دیا جائے. مگر ان کے لیے بھی یہ ضروری امر ہے کہ علوم جدیدہ سے انہیں واقفیت ہو. ایسا نہ ہو کہ اگر علوم جدیدہ کے موافق کسی نے اعتراض کر دیا تو وہ خاموش ہو جائیں اور کہہ دیں کہ ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں. اس لیے موجودہ علوم سے انہیں کچھ نہ کچھ واقفیت ضروری ہے تاکہ وہ کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور ان کی تقریر کا اثر ظاہر نہ ہو جاوے ماض اس وجہ سے کہ وہ بے خبر ہیں. ہاں ایک جماعت یہ ہو کہ وہ دونوں علوم حاصل کر سکیں اور بجائے خود انہیں وقت کی پرواہ نہ ہو. پھر اس پر مشکل یہ ہوگی کہ استاد مستعد اور مقرر بنے. غرض ہر پہلو کو سوچ کر یہ انتظام کرنے کی بات ہے. اس لیے میں جب ان تمام امور کو مد نظر رکھ کر سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں اور سمجھ نہیں سکتا کہ ہمارا جو مطلب ہے وہ کیوں کر پورا ہو سکتا ہے. اگر موجودہ صورت ہی کو قائم رکھیں اور کوئی انتظام نہ کیا گیا تو پھر ان ساری تقریروں سے فائدہ کیا ہوا. اور اگر اس پر مضامین بڑھا دیں تو استاد واویلا کرتے ہیں کہ وقت تھوڑا ہے اور ساتھ ہی لڑکوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. خلاصہ یہ کہ اس نقطے کو مد نظر رکھو کہ ایسے لوگ تیار ہو جائیں گے. اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے تیار ہوں. خدا تعالیٰ نے جو نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَسْنَئِ الْفُلْكَ بِعَيُنِنَا سورہ ہود آیت 38, تو کشتی ہمارے سامنے بنا. اسی طرح پر میں اس جماعت کو اپنے سامنے تیار کرانا چاہتا ہوں, فائدہ اسی میں ہوگا. فرمایا میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک ہفتہ ہماری صحبت میں رہے اور اسے ہماری تقریریں سننے کا موقع مل جاوے تو وہ مشرق و مغرب کے مولوی سے بڑھ جاوے گا. اس لیے جو کچھ ہو میرے سامنے ہو, آپ لوگ اس کی فکر کریں. میں اس امر میں تمہارے ساتھ اتفاق رائے کرتا ہوں کہ مدرسہ کو توڑا نہ جاوے. ان کے لیے تو تعطیل کا دن مناظرات اور دینیات کے واسطے قرار دیا جاوے. ہمارا یہ مطلب نہیں کہ سب کے سب مولوی ہی ہو جائیں, اور نہ ایسا ہو سکتا ہے. ہاں اگر ان میں سے ایک بھی نکل آوے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا اور باقیوں کو کم از کم اپنے دین ہی کی خبر ہو جاوے گی اور وہ غیر قوموں کے فتنے میں نہ پڑ سکیں گے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مخالف مذہبوں کے لوگوں سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں.